الله من الوقت يسعى ورد يتعارض من عنها عن الصلاة الموتي على أكبر وصل معرفة استخدمنا بناها معرفة أما أنت حاصل لنا مهتم صارين تسعى في الوقت وصل عنها بس طبعا تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. نمبر دو, میں آپ تمام حضرات و خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے. اور تیسرے نمبر پر یہ بڑی عمدہ جگہ ہمیں میسر آئی اللہ کے فضل و کرم سے, جو بھی ہمارے انتظامیہ کے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ تعاون فرمایا اور اللہ کے دین کی بات کو پھیلانے کے لیے عام کرنے کے لیے اس میں معاونت فرمائی, اللہ اس کی جزائے خیر انہیں عطا فرمائے. آج سے ہم ماہانہ بنیادوں پر یہاں پر خطبات خلافت کے عنوان سے خلافت کے موضوع پر گفتگو شروع کر رہے ہیں. لگ بھگ 20 سال پہلے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 1991 میں کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے بعد ملک بھر میں خطبات خلافت ہی کے عنوان کے تحت خطابات کا ایک سلسلہ قائم فرمایا. پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں تو بالفعل وہ معاملہ ہوا, لیکن اکثر چھوٹے شہروں میں بھی بالفعل وہ گئے اور خطبات خلافت کے ضمن میں کچھ تفصیلات انہوں نے بیان فرمائی. یہ وہ گوشہ ہمارے دین کی تعلیم کا, جیسے کہ آج کی گفتگو میں آگے چل کر بات واضح ہوگی, جو اہم ترین گوشہ ہے اور خلافت کا قیام اہم ترین فرض ہے امت پر, اتنا ہی وہ آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے. تو ضرورت محسوس کی گئی کہ پھر سے باتیں تو الحمدللہ ہو رہی ہیں, تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ گفتگو کہ اللہ کی بندگی کی جائے, اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دی جائے, اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. الحمدللہ گزشتہ کئی برسوں سے سلسلہ جاری ہے, خواب و رمضان مبارک میں دورے ترجمہ قرآن کی محفل ہو یا عمومی دروس قرآن کے حلقے ہو یا خطابات کا سلسلہ ہو یا جمعے کی تقاریر کا معاملہ, الحمدللہ یہ بات تو بیان ہو رہی ہے, لیکن اس عنوان کو ریوائز کر کے اور اس عنوان کے تحت اس کی تفصیلات اور اس کے مختلف گوشوں کو واضح کیا جائے, الحمدللہ آج سے اس کی باقاعدہ کوشش یہاں ہو رہی ہے. اور کل رات قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی اس سلسلہ ہم نے شروع کیا, وہ ہر مہینے کے تیسرے ہفتے کو رات عشاء کے بعد قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں سلسلہ ہوا کرے گا, اور صبح یہاں پر ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو انشاءاللہ تعالی یہ صبح 11 بجے یہ سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا. اور ارادہ یہ کہ 9 یا 10 خطبات سال بھر میں ہم کریں گے اگلے رمضان مبارک سے پہلے, اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے مختلف گوشے آپ کے سامنے آ جائیں. آج جو بات ہمارے پیش نظر ہے وہ تمہیدی نوعیت کی ہے, ابتدائی نوعیت کی ہے. میں گھنٹہ بھر آپ کا دوں گا انشاءاللہ تعالی, اور اس میں جو بات آج ہم سمجھیں گے اس میں 5 حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ کہ خلافت کا مفہوم ہے کیا, اس کے لغوی معنی کیا ہے, اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے, اور اسلاف نے اس کے کیا معنی بیان کیے, امت میں کیا متواتر مفہوم اس کا سمجھا گیا جسے آج بھی سمجھنے اور ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات انشاءاللہ یہ ہوگی, خلافت تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو اور بندہ اللہ کا نمائندہ ہے, خلیفہ کے یہی معنی ہے. تو اللہ کا قانون ہو اس کی کیا برکات ہو سکتی ہیں, وہ تو خلافت ہی کا موضوع ہے, وہ آئندہ آتے رہیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا موازنہ ہم یہ کریں گے کہ اللہ کا قانون نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کہیں فرعونیت ہوتی ہے اور کہیں شیطنت ہوتی ہے. اس کے چند مظاہر کو ہم قرآن کے چند مقامات کی روشنی میں سمجھیں گے. تیسری بات یہ ہوگی کہ اس خلافت کے نظام کے قیام کی اہمیت کیا ہے, اللہ نے پیغمبروں کے مشن کے بیان کے ضمن میں اس کو کس طرح بیان کیا, اور اس کے بعد اسلاف نے اس کو کس طور پر سمجھا, اور اس کے قیام کے بغیر دین کے تمام تقاضوں پر عمل ممکن نہیں ہو سکتا, اس اہمیت کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. چوتھی بات مختصر ہوگی, وہ یہ ہے کہ اس تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد اور نظام خلافت کی اہمیت کو جان لینے کے بعد اب تقاضے ہم پر کیا ہیں, وہ مختصراً بات سامنے آئے گی. اور پانچویں بات بہت ہی مختصر ہے, وہ یہ کہ آئندہ کی جو ہماری نشستیں یہ مہانہ رہیں گی اس میں کن کن عنوانات کو ہم ٹچ کریں گے سمجھیں گے, وہ میں آپ کے سامنے صرف عنوانات رکھ دوں گا. اب آئیے سب سے پہلی بات کی طرف کہ اس خلافت کا مفہوم کیا ہے. آپ کے سامنے میں نے تین آیات تلاوت کی ہیں جس میں دو میں انفرادی شخصی خلافت کو عطا کیے جانے کا ذکر ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے. اور تیسری آیت میں نے بھی تلاوت کی, حافظ صاحب نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی, جس میں امت کو خلافت کے عطا کیے جانے کا اعلان اللہ نے کیا. تو یہ لفظ بارہا قرآن حکیم نے مختلف پیرایوں میں اسلوب میں استعمال کیا. خلیفہ اس کی لغوی معنی ہے, امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی اتھارٹی اور بہت مشہور ان کی کمپائلیشن ہے المفردات القرآن, یہ قرآن ڈکشنری ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن نے جو بھی لفظ استعمال کیا عربوں کے ہاں اس کے کیا معنی مستعمل تھے, استعمال ہوتے تھے, کن کن معنی میں وہ عربوں میں استعمال ہوتا تھا, اور قرآن نے بھی وہ لفظ استعمال کیا تو اس کو کیا معنی عطا کیے. اس ساری تفصیلات کو انہوں نے کمپائل کیا ایک کمپائلیشن میں المفردات القرآن, امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ بیان کرتے ہیں خلیفہ کے لغوی معنی, لٹرل میننگ, ڈکشنری میں اگر تلاش کریں تو اس کے معنی ہے پیچھے آنا یا قائم مقام ہونا یا کسی کا نائب ہونا, یعنی نمائندگی کرنا. تو خلیفہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے کے, قائم مقام ہونے کے, کسی کے نائب ہونے کے, یا کسی کی نمائندگی کرنے کے. یہ جو آخری مفہوم ہے یہ زیادہ شرعی مفہوم کے قریب ہے کہ بندے کو اللہ نے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے زمین پر بھیجا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو شعور عطا کیا اور ذمہ دار مخلوق بنا کر بھیجا, اور اس سے ایک تقاضا تو یہ کیا جو سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے, فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ عبادت ظاہر بات ہے کہ 24 گھنٹوں میں درکار ہے, معبود اللہ ہے 24 گھنٹے, ہم بندے ہیں 24 گھنٹے, تو اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے کہ 24 گھنٹے اس کے احکامات پر عمل ہو. خلافت یہ ہے کہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے احکامات کے نفاذ کی بھی کوشش کی جائے, یہ ہے نمائندگی. تو لغوی معنی تو ہے پیچھے آنا, کسی کا قائم مقام ہونا, کسی کا نائب ہونا, کسی کا نمائندہ ہونا. اسلاف نے اس کے لیے کچھ اور اصطلاحات بھی استعمال فرمائی ہیں اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے, جو کہ احادیث مبارکہ میں بکثرت ملتی ہیں. چنانچہ تین الفاظ اس معنی میں بالکل مترادف ہیں, ہم معنی ہیں سننم ہیں ایک دوسرے کے, یعنی خلافت, پھر عمارت اور پھر امامت. تو خلافت, امامت, عمارت اسی معنی میں استعمال ہوتے, جو آخری معنی میں نرس کیے کہ نیابت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی لیے خلفائے راشدین کو کبھی امیر المؤمنین بھی کہہ دیتے ہیں, مسلمانوں کے امیر, اہل ایمان کے امیر, کبھی خلیفۃ المسلمین بھی کہہ دیتے ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ, کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی, یعنی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی. تو لغوی مفہوم تو ہمارے سامنے آیا, اور تین الفاظ مترادف ہیں, خلافت, امامت اور عمارت, یہ ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اب جب یہ آخری بات میں نے عرض کی نمائندگی, یہ ہے جہاں سے شرعی مفہوم شروع ہوتا ہے, کہ اللہ نے بندے کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کر بھیجا، یعنی کہ وہ زمین پر اللہ کے حکم کے نفاذ کی جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ اور یہ بات اتنی اہم کہ پہلے دن سے شروع ہو گئی، پہلے ہی انسان وہ نبی ہیں آدم علیہ السلام، اور ان کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، پہلے ہی نبی ہیں، اور خلافت کی ذمہ داری دے کر بھیجا جا رہا ہے کہ رب کے حکم کو زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، فاحکم بین الناس بالعدل، تو آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے عدل کے ساتھ۔ اور یہ عدل اس وقت ہی ہوگا جب العادل ذات اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہو، اسی نمائندگی کا نام خلافت ہے۔ تو انبیاء میں بھی سلسلہ جاری و ساری رہا۔ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ جب انبیاء آتے رہے تو وہی ذمہ دار تھے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے، اور انہی پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خلافت والی ذمہ داری کو ادا کریں۔ لیکن جب نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبوت والا کام یعنی انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اس کی ذمہ داری امت پر آ گئی، تو یہ اجتماعی ذمہ داری ہو گئی۔ ایسی پہنچانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ خلافت والی ذمہ داری، اللہ کی نمائندگی اور اللہ کے حکم کا نفاذ اللہ کی زمین پر، یہ خلافت بھی اب شخصی نہ رہی بلکہ عمومی ہو گئی۔ پہلے یہ شخصی ہوتی تھی، جو نبی ہوتے تھے انہی کو خلافت ملتی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن ختم نبوت کے بعد جہاں وہ نبیوں والی ذمہ داری اجتماعی طور پر امت پر آ گئی ہے، وہیں یہ خلافت بھی شخصی کے بجائے اب عمومی ہو چکی ہے، پوری امت کو یہ ذمہ داری عطا کر دی گئی۔ اس زمن میں آئیے دو اسلاف کی آراء میں سے دو آراء کو جاننے کی کوشش کریں کہ خلافت کا یہ مفہوم کہ رب کا حکم نافذ ہو کس طور پر انہوں نے بیان کیا۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا، یہ ہے خلافت۔ دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا، یہ خلافت کا مفہوم ہے۔ اور اسی بات کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طور پر بیان فرمایا کہ ان امور کو عملاً قائم کرنا جن کے قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ان امور کو عملاً قائم کرنا جن کے قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ کہ تمام رسولوں کا مشن بھی اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی یہی تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ اسی کو امام ماوردی فرما رہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان کی نیابت کرتے ہوئے، اصل نیابت کس کی ہے؟ اللہ کی، لیکن ہم تک یہ تقاضا اور ذمہ داری کس کے ذریعے پہنچی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو ان کی نیابت اللہ ہی کی نیابت یا نمائندگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کو چلانا، اور ان امور کو قائم کرنا عملاً جن کو قائم کرنے کے لیے رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یہ ہے جو اسلاف نے اس خلافت کے اصطلاحی مفہوم کو واضح کیا۔ لغوی سے ہی ہم نے آخری بات یہ سمجھی، لغوی مفہوم سے نمائندگی اللہ کی، جس کو اصطلاحاً ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے دین کا نفاذ، اور اس کو اسلاف بھی بیان فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے اب زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، یہ امت مسلمہ پر لازم ہے، فرض ہے۔ اور آخر میں ہم سمجھیں گے آراء اسلاف کی ان کے ذمن میں یہ سب سے بڑا فرض ہے جو امت پر ابھی اس وقت عائد ہوتا ہے۔ اور وہ جو بات میں نے عرض کی کہ اب شخصی خلافت نہیں بلکہ عوامی ہے، شخصی سے مراد یہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں پہلے نبی ذمہ دار تھے اس کام کے، لیکن اب عمومی ہے، امت ذمہ دار اس کام. آج بھی امت میں خلافت کا نظام آئے گا تو ٹاپ پر خلیفہ ایک ہوگا، لیکن اس پورے نظام کے قیام کی جدوجہد اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا فرض یہ پوری امت پر عائد ہوتا ہے. تو جہاں پہلے انبیاء شخصاً فردی انفرادی طور پر خلافت کے ذمہ دار تھے، اس کی نمائندگی کے ذمہ دار تھے، اب پوری کی پوری امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طور پر یہ خلافت کی ذمہ داری دے دی گئی. اب وہ آیت آ رہی ہے سورہ النور آیت نمبر 55 جس کی ابتدا میں تلاوت بھی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ نے اس سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، اختیار عطا فرمایا تھا. یہ آیت اعلان کر رہی ہے اور ختم نبوت کے بعد امت پر آ جانے والی ذمہ داری بتا رہی ہے. اب یہ عمومی معاملہ ہے، یہ پوری امت اس خلافت کے نظام کے برپا کرنے کے اعتبار سے ذمہ دار ہے. یہ پہلی بات مکمل ہوئی آج کی نشست کے حوالے سے کہ خلافت کا لغوی مفہوم کیا ہے، مترادف یا سننمز ہم معنی الفاظ کیا ہیں، شخصی اور عمومی خلافت میں فرق کیا ہے، اور اصطلاحی طور پر اس کے معنی کیا ہے، یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی. اب آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خلافت کیا ہے، اللہ کے حکم کا نفاذ اللہ کی زمین پر، اور یہ اللہ کا حق بھی ہے کہ وہ حاکم بھی ہے تو اس کی حکومت، اس کا قانون زمین پر نافذ بھی. یہ بات مزید آگے چل کر واضح ہوگی، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کا قانون زمین پر نافذ ہوا کرتا ہے. ایک الہامی قانون ہوگا اور ایک غیر الہامی قانون ہوگا، ایک اللہ کے عطا کردہ قانون پر مبنی نظام ہوگا اور ایک انسانوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے نتیجے میں، انسانوں کی عقل کو ترجیح دینے کے نتیجے میں، شیطان کے ورغلاووں کے نتیجے میں قائم اور برپا ہونے والا نظام ہوگا. اس کا یہ تھوڑا سا موازنہ کر لیں اور اس زمن میں قرآن حکیم سے دو واقعات سے تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں. قرآن حکیم 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے یا ان کی تفصیلات بیان کرتا ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھے، اور وہ امت اس وقت بنے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات و شریعت عطا کر دی گئی. تو آج ہم مسلمان جو امت مسلمہ ہیں ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار سینکڑوں آیات میں صادقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے. لیکن اس وقت وہ بیان کرنا مقصود نہیں، اس وقت فرعون کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، تو ساتھ ہی بار بار فرعون کا تذکرہ آتا ہے. کہیں فرعون کے دربار میں اس سے مکالمہ ہے، کہیں معجزات کی دکھائے جانے کا ذکر ہے، کہیں جادوگر پہلے آگے تو یہ کہتے کہ پیسہ ملے گا کہ نہیں اگر ہم جیت گئے، اور کہیں وہ جادوگروں کو کہتے کہ تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تم نے موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیسے کر ڈالا. یہ باتیں کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں ہیں. اسی سے آئیے تھوڑا سا انفر کر لیں، استشہاد کر لیں، اخذ کر لیں کہ اگر جاہلیت پر مبنی نظام نافذ ہو، یا سادہ الفاظ میں اللہ کے قانون کے مطابق نظام نہ چل رہا ہو، تو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کے مظاہر کیا ہوتے ہیں، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا. اور یہ بات صرف اس فرعون کی نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، یہ آج کے فرعونوں کی باتیں بھی ہیں جو اب ہمارے سامنے چند نکات کی صورت میں انشاءاللہ آ جائیں گے. مثال کے طور پر وہ فرعون، قرآن کہتا ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 23 میں، اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ان دا سینس حکم تو میرا چلے گا، قانون میرا چلے گا. یہی دعوے کبھی وہ حکمران بھی کرتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. ہم ایک یہی دعویٰ پوری قوم کبھی کرتی کہ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، اور ہم دنیا کی ہیل شیڈ بجا دیں یا کسی قوم کی ہیل شیڈ بجا دیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. فرعونیت کا یہ مظہر کچھ حکمرانوں میں انفرادی سطح پر اور کچھ اقوام میں اجتماعی سطح پر آج بھی دکھائی دے گا. یہ نتائج ہیں کس چیز کے؟ جب اللہ کو حاکم نہ مانا جائے تو یہ بربریت اور ظلم اور ستم ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح عوام الناس کو غلام یا جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا اور اس طرح کا سلوک کرنا جیسے کہ جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ بھی فرعونیت پر مبنی نظام کا ایک مظہر ہے. بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، جس طرح چاہتا تھا ان سے کام لیتا تھا اور روگی سوگی دے کے شاید ان کو زندگی بسر کرنے پر مجبور اسے کر رکھا تھا. تو عوام کی حالت کیا ہوتی ہے فرعونیت والے نظام میں؟ کہ وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کا حال بھی دیکھ لیجئے، کئی مسلم ممالک کا حال دیکھ لیجئے، دنیا کے کئی غیر مسلم ممالک کا حال دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تجوریاں ہی تجوریاں بھرتی چلی جائیں اور دوسری طرف لوگ دو وقت کی روٹی کو ترستے ہوں. 61% پاورٹی لیول ہے اس وقت دنیا میں، یعنی دنیا کے 61% افراد سے زائد لوگ غربت کی سطح یا اس سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ دنیا کے 225 افراد دنیا کی 70% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں. دنیا کے 360 لوگ اگر اپنی دولت کا 2.5% سالانہ خرچ کرنا شروع کر دیں، جسے ہم تو زکات کہتے ہیں، دنیا کے 360 امیر ترین افراد اگر اپنی دولت کا 2.5% دینا شروع کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا کہیں، کچھ لوگ تو اپنے آپ کو وہ سپر نیچرل قسم کی شے سمجھتے ہیں اور عوام الناس کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ ان کے نزدیک نہیں ہوتی. یہ فرعونیت کا مذہب اس دور میں بھی تھا، لیکن یہ مظاہر آج بھی ہمیں دکھائی دیں گے. اسی طرح دولت بینچ مارک بن جاتی ہے، کسی کو ناپنے اس کے مقام کو جانچنے کا معیار تقویٰ کردار نہیں ہوتا بلکہ اس کی دولت ہوا کرتی ہے. چنانچہ سورہ زخرف کی آیت 51 میں تفصیل آتی ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ کی حیثیت کیا ہے، معاذ اللہ اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا ہے، الزام لگا ہے، اور اس کو تو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، جبکہ محلات تو میرے، یہ نہریں میرے حکم سے بہتی ہیں اور یہ غریب غربا میں سے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بینچ مارک بن جاتا ہے وہ نظام جس میں انسان اپنی خدائی کے دعوے کرے معاذ اللہ، یا خدائی کے دعوے کرے معاذ اللہ، یا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے الہامی قانون کو ایک طرف ڈالے اور اپنی من چاہی باتوں کو نافذ کرے، وہاں یہ نتائج نکلتے کہ دولت بینچ مارک بن جاتی ہے لوگوں کے مقام کو ناپنے کا. اسی طرح سیاسی توبہ قتل و غارت گری عام سی بات ہو جاتی ہے. قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، وہ کیا کرتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. ظالم اور جابر حکمران فرعون ہی کے تسلسل میں آج بھی جو افراد انسانی کو ان کے گھروں سے اٹھا لے، جیلوں میں ڈال دے، غیروں کے ہاتھوں فروغ کر دے، لیکن ان کے کانوں پر جوں بھی نہ رہیں گے، یہ فرعونیت آج بھی ہمیں مل سکتی ہے. اسی طرح افراد کو خرید کر قوموں کے اوپر رول کرنا، یہ بھی فرعونیت کا ایک مظہر ہے. قانون کا نام ہم سنتے ہیں، یہ کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، لیکن فرعون نے اس کو خرید لیا اور جاؤ حشمت اس قارون کو مل گئی تو فرعون کا ایجنٹ بنا اور بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا رہا. انگریز گیا، جاتے جاتے اپنے ایجنٹس یہاں پہ چھوڑ گیا. آج بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے کون ہیں آپ؟ اسی انگریز کے ایجنٹس ہیں جن کے ذریعے آج تک اس کی حکمرانی یا ظلم و ستم آج تک وہ جاری و ساری ہے. بس یہ اشارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا اور غور کریں گے تو لگے گا یہ قرآن تو ہماری باتیں کرتا ہے، اور یقینا قرآن ہماری باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے. یہی بات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی ترمذی کی روایت میں، فی نبو ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات اور بعد والوں کی خبریں بھی موجود ہیں. اسی طرح فرعونیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا، تشدد سے دیا جاتا ہے. جادوگر ایمان لے آئے تھے، ہم سب کو معلوم ہے، ان کو حق سمجھ میں آ گیا. فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹ ڈالوں گا. کبھی دلیل پیش کرو، دلیل نہیں، تشدد پر اتر آیا. یہی ہوتا ہے ظالموں اور جابروں کا تصور اور طرز عمل. کہ وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے بلکہ تشدد سے دیا کرتے ہیں. یہ صرف اشارے تھے. چند موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ذمن میں فرعون کا جو تذکرہ آیا وہاں سے یہ نکات اخذ کیے گئے چند اور آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس سے اظہار ہو رہا ہے کہ جب اللہ کا قانون نافذ نہ ہو تو کیا کچھ ہو رہا ہوگا، اور جب کچھ یہ ہو رہا ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ الہامی قانون نافذ نہیں، انسانی قانون نافذ. دوسرا مقام وہ بھی بارہا قرآن میں ذکر آتا ہے، ابلیس کا واقعہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تو سات مرتبہ آیا، لیکن شیطان یا ابلیس کے اور مظاہر اور مقامات پر بھی قرآن نے بیان کیے. اس سے بھی اخذ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا قانون نافذ نہ ہو تو شیطان ہی کی پیروی ہو رہی ہوتی. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ اس سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. تو جب آیات الہی کو چھوڑا جائے گا، احکام الہی کو چھوڑا جائے گا، تو لا محالہ پیروی کس کی ہوگی؟ شیطان کی ہوگی. ایک اور دلیل لیجئے، قرآن کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے. تو جب الہامی قانون نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی. اب فرعونیت کے مظاہر بھی ہم نے دیکھ لیے، سمجھ لیے، آئیے شیطنت کے مظاہر کو بھی جاننے کی کوشش کریں. بارہائی باتیں قرآن حکیم میں ذکر کی گئی. پہلی بات، اللہ کے حکم کا واضح انکار. اللہ نے کہا سجدہ کر، فآبا واستکبر، انکار کر ڈالا اس نے. یہ شیطنت کا پہلا مظہر ہے کہ رب کے واضح حکم کا انکار کر دینا. دوسرا مظہر تکبر، واستکبر، وہ تکبر میں آ گیا. وہ تکبر کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے کی کوشش کی. کہنے لگا مجھے تو پیدا کیا آگ سے، آدم کو پیدا کیا مٹی سے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی اٹھا لو تو نیچے پڑی رہ جاتی ہے، میں اعلیٰ، یہ ادنا، میں سجدہ کائے کو کروں، تکبر میں آ جانا. ایسے بہت سے حکمران، یہ بہت سی اقوام کے تکبر کا تذکرہ پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھا گیا. نمبر 3، لاجک کا استعمال. اور آج کا دور کیا ہے؟ وی شوڈ اسپیک لاجیکلی، ہی از سو لاجیکل، ہی از ویری امپریسو. اور آج کل تو یہ کہ مذہبی طبقات سے بھی توقع کی جاتی کہ دے شوڈ بی لاجیکل، اور جو جتنا زیادہ لاجیکل بات کرے اتنا امپریسو ہوتا ہے. لاجک کی اپنی جورسڈکشن ہے. ورنہ بتائیے، ایک مہینے بعد قربانی شاید ہم بھی پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے بیٹے کو ذبح کرو، کوئی لاجک ہے اس کی؟ کوئی ایتھکس کی باتیں کی جاتی ہیں؟ ایتھیکل ویلیوز بڑی سکھائی جا رہی ہیں آج کل. دنیا کا کوئی ایتھیکل اسٹینڈرڈ، کوئی ایتھیکل سسٹم تسلیم کرے گا باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ دین ویئر از دا لاجک؟ کوئی لاجک نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے ذبح کرو، دیٹس اٹ. اور شیطان نے لاجک استعمال تو کی، غلط جگہ استعمال. قرآن عقل کے استعمال کا زور دیتا ہے، افلا تعقلون، ابھی اس سورہ انبیاء کی آیت 10 کا ذکر آیا، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تسمعون، بار بار قرآن کہتا ہے، لیکن کہاں؟ جورسڈکشن میں رہ کے، حدود میں رہ کے. اللہ اس کے رسول کا حکم یہ الٹیمیٹ ہے، آ گیا، مان لیا، اب کچھ سوچنے سوچو کو منع نہیں. لیکن مادر پدر آزاد قسم کی لاجک شیطان سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. صحیح لاجک تو لائی، آگ اوپر جاتی ہے، بٹی نیچے پڑی رہ جاتی، میں آلہ ہوں، یہ ادنا، میں سجدہ کہے کو کروں، لیکن استعمال غلط جگہ پر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا، راندہ درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو لاجک کا غلط استعمال. اور آج کا قانون کیا ہے؟ سیکولرزم. واٹ از سیکولرزم؟ تم نے خدا کو پوجنا ہے تو جاؤ کہیں چلے جاؤ عبادت خانے میں، اللہ کو ماننا ہے جاؤ مسجد میں چلے جاؤ، بائبل پڑھنی ہے جاؤ چرچ میں جا کے پڑھو، ویدا پڑھنی ہے جاؤ چرچ میں جا کے، جاؤ مندر میں جا کے پڑھو، امریکہ میں چرچ خرید کے مسجد بنانی ہے موسٹ ویلکم، جیلوں میں جا کے ہمارے مجرموں کو مسلمان بنا کر ہمارا اچھا کارام شہری بنانا ہے موسٹ ویلکم، اگر تم نے جو ہے وہ افطار پارٹی کرنی ہے یو آر موسٹ ویلکم ایٹ وائٹ ہاؤس، نو پرابلم. لیکن دیر وڈ بی نو intervention of the divine guidance in the collective affairs of life. Nizam ishtemai mein koi baat na karna, mana Bible, na Veda, na Quran, na Old Testament, na New Testament, na koi aur kitab, wahan hamari aql chale. Ye to shaitanat hai, apni aql ko superior samajhna, tarjeeh dena Allah hukum par, yahi to shaitanat hai aur kya. Isi tarah قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس کی پریفرنس کیا ہوئی, اس کی ترجیح کیا ہوئی, اللہ کی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی. شیطنت پر چلنے والے اللہ کے فرما برداروں کو ترجیح نہیں دیتے, وہ اللہ کے باغیوں کو اللہ کے نافرمانوں کو ترجیح دیتے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ شیطنت پر عمل کرنے والے اللہ کے بندوں اللہ کے فرما برداروں کو ترجیح نہیں دیتے, اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارا پچھلا حکمران ابھی کس کس سے ملاقات کر رہے, ذرا دیکھیے اخبارات میں. یہاں سے مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کو حوالے کرنے والے غیروں کے خلاف, غیروں کے ہاتھوں بیچنے والے کون؟ مسلمان. ان کی پریفرنس کیا ہے؟ اللہ کے باغی اللہ کے دشمن. اور یہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرما برداروں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہاں بیٹھے گا شیطان؟ سورہ آراف کی آیت نمبر 16 ہے, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کے خلاف. شیطان نے چیلنج دیا تھا گھما کر. ٹھیک, شیطنت پر جو حکومتیں قائم ہوں گی وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکیں, اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے, آئین پاکستان آرٹیکل نمبر 35 اور 36, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کی اسلامی تعلیمات کے سیکھنے اور ان کے حصول کا انتظام کرے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کے لیے وہ ماحول فراہم کرے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل ہو سکے. ہمارے جتنے ممبر تو پارلیمنٹ ہیں اور اوپر تک, اللہ ان کو ہدایت دے ہمیں بھی دے, یہ اوت لے کر آتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں گے, نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے. بس اتنا بتا دینا کافی ہے اور ہو کیا رہا ہے وہ ہمارے سامنے. اور عالمی سطح پر چلے جائیں تو دجالیت اس سطح پر آ چکی ہے کہ اب دجالی تہذیب کے پروردہ جو ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان صرف قرآن کو کلام بھی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ بھی فنڈامنٹلسٹ ہے اور وہ ان کے نزدیک گالی ہے معاذ. یہ ہے اللہ کے راستے سے روکنے کی انتہائی درجے کی کوششیں, کہیں اپنوں کے ہاں کہیں غیروں کے ہاں. لیکن ہے یہ کیا؟ شیطان کا ایجنڈا کہ سیدھے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا. اور ایک آخری طرز عمل شیطنت کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 169, یأمرکم بالسوء والفحشاء, برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. آج سارے میڈیا کا استعمال, حکومتی ذرائع کا استعمال, پرائیویٹلی بھی استعمال کس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں؟ فحاشی کو نہیں تو اور کس چیز کو, اور یعنی کو نہیں تو اور کس چیز کو. یہ چند مظاہر ہوئے شیطنت کے جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب جب جہاں جہاں یہ مظاہر نظر آئیں گے اور موجود ہوں گے تو وہاں انسانی قانون تو نافذ ہوگا, شیطانی قانون تو نافذ ہوگا, فرعونی قانون تو نافذ ہوگا, الہامی قانون نافذ نہیں ہوگا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے دوسری بار مکمل بھی رکھی ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ ادراک اور احساس تو ہو جائے, ہیں تو الحمدللہ مسلمان, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیبا, لیکن بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہم پر الہامی قانون تو نافذ نہیں ہے. کیا اس کا ہمیں احساس بھی ہے کہ نہیں؟ احساس نہیں تو بات تو دور کی بات ہے, پھر آگے عمل کون کرے گا, محنت کون کرے گا. لیکن ان نشستوں کا یا آج کی نشست کا بنیادی ایک مقصد یہ ہے, یہ احساس ضیاء تو ہمارے اندر پیدا ہو کہ آج ہم کس قانون کے تحت, کس نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ تھا کہ الہامی قانون اور پھر انسانی قانون, یہ شیطنت پر مبنی قانون, فرعونیت پر مبنی قانون, عقل پرستی پر مبنی قانون, خواہشات نفسانی کی پیروی پر مبنی قانون کا موازنہ کیا ہے, اور اس خواہشات نفسانی, عقل پرستی, شیطنت یا فرعونیت کے مظاہر کیا ہیں, جا جن کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ نظام خلافت تو قائم نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ قانون قائم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا احساس شاید کچھ مسلمانوں کو تو ہے ہی، غیر مسلم بھی اس کا ادراک کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. ایک غیر مسلم مفکر ہے، وہ کہتا ہے ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح ہم نے جو ہے وہ جہاز بنا لی، نہ جانے ناسا کہاں تک پہنچ گئی چیزیں اپنے لے کر، اور ہم نے سمندر کی تہہ میں جا کر تیرنا سیکھ لیا مچھلیوں کی طرح، ہم نے آبدوزے بنا لی، جس کا پاکستان نے بنا لی فرینچ کے فرانس کے تعاون سے، لیکن اللہ کی زمین پر انسان بن کر کیسے رہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اور اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو یہی کہہ کر بھیجا تھا، سورہ البقرہ کی آیت 30 میں خلافت کا ذکر ہے، خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے، سورہ البقرہ کی آیت 38 میں کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، ڈیوائن گائیڈنس، الہامی قانون، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں. یہ اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ خوف اور غم نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت ناقص اور قائم. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی اور نالج ہمارے پاس تھی، اور آج 100 برس بعد جو ٹیکنالوجی اور نالج ہمارے پاس ہے، کیا دونوں کا موازنہ ممکن ہے؟ زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہو گیا تھی. کیا 100 برس پہلے جو مسائل تھے اور آج جو مسائل ہیں ان کا بھی موازنہ کرنا ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہی سب کچھ الٹیمیٹ ہے، یہی بہترین ہے، یہی ٹیکنالوجی، یہی ایکسپلوژن آف نالج دنیا کی اکیڈمکس میں اور دیگر فیلڈس میں، اگر یہ الٹیمیٹ تھا یا ہے تو مسائل کم ہونے چاہیے تھے، بڑھنے چاہیے، کم ہونے چاہیے تھے نا. ٹیکنالوجی تو بڑھ گئی، ایکسپلوژن آف نالج تو بڑھ گیا، تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی، نالج بڑھ گئی تو مسائل کم ہونے چاہیے نا، مسائل تو بڑھ رہے. اس لیے کہ مسنگ کیا ہے؟ وہ الہامی قانون مسنگ ہے. جب یہ رب نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہدایت کی پیروی ہوگی تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین. یہ دو باتیں مکمل ہوئی. پہلی بات ہم نے آج کے لیے یہ سمجھی کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اور اس کے مترادف الفاظ کیا ہے. دوسری بات ابھی ہم نے یہ سمجھی کہ الہامی قانون اور دیگر انسانی عقل وغیرہ پر مبنی قانون میں کیا فرق ہے، اور شیطنت، فرعونیت، عقل پرستی پر چلنے والے قانون اور نظام کے کیا مظاہر ہوتے ہیں. اب آئیے آج کی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، کچھ آیات قرآنی اور کچھ فقہا کہ ایک دو اصول سے اس بات کو اور مؤکد کر لیں، ایمفسائز کر لیں کہ اس نظام خلافت کا قیام کتنی اہم بات ہے. آئیے اس اہمیت کو جانے پہلے قرآن حکیم کی چند آیات کی روشنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام رسولوں کے بھیجے جانے کے مقصد کو ایک جگہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یقیناً رسولوں کو بھیجا، معجزات عطا فرمائی، کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان عطا فرمائی، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے. تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا، معجزات دیے جانے کا، کتابیں عطا کیے جانے کا، اور شریعت کی میزان ترازو عطا کیے جانے کا آبجیکٹو کیا رہا؟ زمین پر عدل قائم ہو. اور میں نے اشارہ درج کی تھی یہ بات کہ عدل اسی وقت قائم ہوگا جب العادل ہستی، اللہ کا قانون زمین پر نافذ ہو. انسانی قانون نافذ ہوگا وہ تعصبات کا شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر مردوں کے ہاتھوں میں نظام بنانے کا اختیار دے دیا جائے کلی طور پر تو لامحالہ وہ عورتوں کا ایکسپلوئٹ کر جائیں گے. اگر عورتوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیا جائے کلی طور پر وہ مردوں کا ایکسپلوئٹ کریں گی. دونوں کو ایک دوسرے کے سینٹیمنٹس کا اس طور پر اندازہ نہیں جو کہ ہونا چاہیے. اگر مزدور طبقے کے ہاتھ میں ٹریڈ یونین سے آگے بڑھ کر فیکٹری کے سارے اختیارات دے دیے جائیں تو کیا ہوگا ہم سب کو بتائیں. اور فیکٹری چلانے والوں کو کلی اختیار دے دیا جائے اور مزدور کو کوئی درخواست دینے کا بھی حق نہ ہو تو کیا ہوگا ہمیں اندازہ ہے. تو کہاں ہے توازن؟ کہا ہے نقطہ عدل وہ اللہ ہی کی ذات کے قانون سے آ سکتا ہے. کیوں؟ اللہ مرد کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور عورت کا بھی, انڈسٹری کے اونر کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور مزدور کا بھی, وہ ایک حکمران کا پیدا کرنے والا ہے اور رعایا کا بھی, اسی کے دیے ہوئے قانون سے تو عدل آ سکتا ہے, ادروائز نہیں. پھر وہ قانون الہی کی بات آ گئی. یہی مشن تھا تمام رسولوں کا کہ انسان اس عدل پر قائم ہو جائے. یہی انقلابی مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تین مرتبہ یہ بات قرآن نے بیان کی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں, پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں, پھر سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں. فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت لے کر. قرآن ہے ودین الحق, دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل نظام زندگی یعنی اسلام لے کر. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب کر دیں. یہ انقلابی مشن تھا. صرف کتاب کا پڑھانا پہنچانا نہیں, صرف دین کا سمجھا دینا نہیں, بلکہ اس دین کا نفاذ سسٹم آف لائف پر, نظام زندگی پر. یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جس عدل کا تذکرہ تمام رسولوں کے ذمن میں آیا, وہی انقلابی مشن اللہ کے نبی کے حوالے سے بھی بیان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. یہ انقلابی مشن کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اسی طرح ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلافت کا نظام, اس کا قیام ہونا, اس کا نفاذ ہونا, اللہ کے حکم کا نافذ ہونا, اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم آیات قرآنی سے سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 68 میں, خطاب ہے اہل کتاب سے, یہود و نصارا سے, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, کوئی رتبہ اور مقام نہیں اللہ کی نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا نافذ نہ کر, قائم نہ کر. کتاب اپنے احکامات کا نفاذ چاہتی, تو جب تک یہ نہ کرو تمہاری کوئی حیثیت نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اب تورات اور انجیل اپنی ویلڈ شکل میں موجود نہیں, یا اپنی اوریجنل شکل میں موجود نہیں تو ویلڈ بھی نہیں. اب ویلڈ کتاب ہے قرآن حکیم. تو گویا اللہ کا مطالبہ ہم سے بھی کہ اے قرآن والو, گویا اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے اے قرآن والو, جب تک قرآن کو نافذ نہیں کر دیتے تمہاری کوئی حیثیت. اسی طرح اسی سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 45 اور 47 میں, 44 45 47, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کفر کر رہے ہیں, وہ ظلم کر رہے ہیں, اور ظلم شرک کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے قرآن میں, جیسے کہ سورہ لقمان آیت 13 میں ظلم کا لفظ شرک کے لیے استعمال ہوا, تو وہ ظلم نہیں شرک کر رہے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ بڑی سخت بات ہے. اللہ نے کتاب دی صرف پڑھنے کے لیے نہیں, صرف ثواب کے لیے نہیں, صرف بک شیلف پر رکھنے کے لیے نہیں, صرف قرآن خانی کے لیے نہیں, نفاذ کے لیے. یہ نہیں کرتے تو عملاً کفر ہو رہا ہے, ظلم یعنی شرک ہو رہا ہے, فسق یعنی گناہ اور نافرمانی ہو رہی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جہاں اللہ خالق ہے, جہاں اللہ رازق ہے, جہاں اللہ رب ہے, وہیں اللہ حاکم بھی ہے. تین مرتبہ قرآن نے بات کہی, سورہ انعام آیت نمبر 57 میں, پھر سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں, پھر سورہ یوسف آیت 67 میں. تین مرتبہ ایک ہی بات آئی, اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ, حکم کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. حاکمیت اللہ کے لیے، اتھارٹی اللہ کے لیے، تم خلیفہ ہو، نمائندے ہو اس کے، تمہاری اپنی ول نہیں ہوگی، ول ہوگی اللہ کی، تمہاری خواہش نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، تمہاری خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع ہونا چاہیے۔ اور اجتماعی معاملات میں ذہن میں رکھیے گا، اجتماعی سطح پر تو اللہ تعالیٰ گویا مصر ہے اس بات پر، پکا حکم ہے اللہ کا کہ صرف اللہ کا دین اور سسٹم اور نظام قائم ہو۔ ہاں انفرادی سطح پر کوئی عیسائی رہنا چاہے، اللہ نے اجازت دے رکھی، آخرت میں پکڑا جائے، زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، کوئی یہودی رہنا چاہے ٹھیک، لیکن اجتماعی نظام کی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حاکمیت اور قانون کے سوا کسی اور کی حاکمیت اور قانون کو ماننے کو تیار نہیں۔ سمجھو یہاں تک کہ اگر اس اجتماعی نظام میں اللہ کی حاکمیت و قانون کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ نے اس کا حکم دیا۔ سورہ البقرہ آیت 193 میں تذکرہ ہے، اور سورہ انفال آیت نمبر 39 میں یہ بات آئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس مقام پر یہ کہ وہ حالات جن میں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، کوئی اور بن بیٹھا ہے حاکم، اپنا قانون نافذ کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، یہ فتنہ ہے، تو جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کرو۔ ہاں کسی کو مسلمان کرانے کے لیے جنگ کرنا جائز ہے؟ نہیں، جو کرنا ہے کرو انفرادی سطح پر، حاکمیت اللہ کی ہوگی، اجتماعی سطح پر قانون اللہ کا ہوگا، دین نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا۔ یہ ہے جو اتنا زور قرآن حکیم نے اس بات پر دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کا تیسرا حصہ، یعنی اس کی اہمیت کتنی ہے، اس زمن میں قرآن کی چند آیات کا ترجمہ رکھا ہے تاکہ یہ بات مؤکد اور واضح ہو کہ اس خلافت کے نظام کے قیام کی اہمیت کیا ہے۔ آج ایک نئی بات شاید ہمارے کچھ ساتھیوں کے سامنے آئے گی کہ اکثر و بیشتر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ عام مذہبی طبقات میں یہ بات جو ہم ابھی کر رہے ہیں اور اکثر ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتی بیان نہیں ہوتی، وہاں ہم کبھی نہیں سنتے اقامت دین فرض ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا لازم ہے، وہاں ہم کبھی نہیں سنتے تکبیر رب لازم ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہ سننے میں کم آتی ہیں باتیں۔ تو آئیے آج اس کا بھی ایک چھوٹا سا حل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک تو زوال کا دور ہے اور دین کا تصور محدود ہے، تو نماز روزہ زکات حج چند عبادات رسومات کو کل دین سمجھ لیا گیا، ان کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن اسلاف اور فقہا نے ان باتوں کو جو اس وقت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طور پر بیان بھی کیا ہے، مرتب بھی کیا ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی، اور الحمدللہ اردو میں بھی آنا وہ کتابیں شروع ہو چکی ہیں۔ فقہا یا اسلاف اس کو کس طور پر بیان کرتے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے، اردو میں اقامت دین ہونی چاہیے، اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، اس کو فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نصب امام، امام خلیفہ امیر، ایک اصطلاح ہے نا، نصب امام یا نصب خلیفہ، خلیفہ کا مقرر کیا جانا، امام کا مقرر کیا جانا، وہ کہتے لازم ہے۔ اور اسلاف تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فرض ہے، اور آخر میں ایک دو بڑی دلچسپ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جسے شاید کچھ اور ہماری ان باتوں میں تاکید شاید پیدا ہو جائے کہ یہ سب سے بڑا معروف اعظم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم کہتے ہیں نا قرآن کی اصطلاح، اسلاف یہ فرماتے ہیں سب سے بڑا معروف اعظم خلافت کے نظام کا قیام، سب سے بڑا یعنی منکر اعظم باطل نظام کا خاتمہ ہے۔ یہ بات آگے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اب وہ ایک تو یہ بات ہوئی نصب امام یا نصب خلیفہ یا نصب امامت اور نصب خلافت، فقہا یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک اصول فقہا نے بیان کیا، اور ظاہر بات ہے فقہا کے یہ اصول قرآن اور احادیث سے انفر ہوتے اخذ ہوتے ہیں۔ اصول کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مقدمۃ الواجب واجبۃ، مقدمہ پریفیس انگلش میں ہم کہتے ہیں، کتاب کے شروع میں ہوتا ہے، کتاب بعد میں ہوتی ہے۔ واجب فقہا کیا اصطلاح ہے، کسی فرض کو بیان کرنے کے لیے یا لازمی بات کو بیان کرنے کے لیے، تو ایک ایسا فرض یا لازمی امر جس پر عمل کرنا ضروری ہے اس کا جو مقدمہ ہے اس سے پہلے جو شرط ہے وہ بھی فرض اور لازم ہو جاتی ہے. مقدمت الواجبی واجبت ال، کسی واجب اور لازم شے کی ادائیگی سے پہلے جو بات یہ شرط لازم شرط ضروری ہے وہ خود بھی لازم ہے وہ خود بھی واجب ہے. نماز فرض ہے اس سے پہلے وضو کرنا ہم کہتے ہیں شرط ہے، یہ کہتے ہیں نا اصطلاح کا فرق ہے. لیکن کیا وضو کیے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو جیسے نماز لازم ویسے ہی وضو بھی لازم. یہ بات واضح ہو گئی. مقدمت الواجب واجب، کسی واجب کی ادائیگی سے پہلے جو شے ضروری ہے وہ بھی لازم ہے، وہ نہیں تو وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اس کے تحت میں ایک کثیر تعداد اسلاف کی، چاہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا امام ماوردی ہو یا کثیر تعداد فقہاء اور اسلاف کی، جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ شریعت کے اکثر امور ایسے ہیں جن کی ادائیگی کا دار و مدار نظام خلافت کی موجودگی پر ہے. شریعت کہتی ہے چور کے ہاتھ کاٹو، آپ اور میں کاٹیں گے؟ شریعت کہتی ہے زانی کو سزا دو، شریعت کہتی ہے قاتل سے قصاص دو، شریعت کہتی ہے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کرو، تو عدالت بیورا بنائیں گے؟ نظام خلافت ہوگا تو بنے. تو شریعت کے ان احکامات پر عمل لازم ہے، لیکن اس سے پہلے شرط کیا ہے؟ نظام خلافت کا موجود ہونا. وہ ہوگا تو یہ کام ہو سکتے. اب کوئی کہہ سکتے نہیں حکومتیں تو قائم، یہ حکومتیں یہ نظام خلافت نہیں جو آج ہمارے ہیں. ہم نظام خلافت کی بات کر رہے ہیں جس میں حکومت پابند ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرے، جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نیابت رسول کرنی، صلی اللہ علیہ وسلم نمائندگی رسول کرنی ہے ان امور کے قائم کرنے میں جن امور کو قائم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یوں یہ فقہا کی اصطلاح سے بھی بات واضح ہے کہ مقدمت الواجب واجبت، کہ جس شے کا مقدمہ یعنی پہلے والی بات کے بغیر وہ شے نہ ہو سکتی ہو تو وہ شے بھی لازم ہو جاتی ہے. نماز وضو کے بغیر نہیں تو وضو لازم. اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ خود نہیں ہوگا، اس کو کرنا پڑے گا. اس کرنے کے لیے نظام خلافت کا ہونا، حکومت کا صالح بنیادوں پر قائم ہونا ضروری ہے. تو وہ صالح حکومت کا قیام یا دیگر الفاظ میں نظام خلافت کا قیام بھی فرض ہو جاتا ہے. اب اس ضمن میں بہت پیاری بات لکھی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کے لیے ولایت دین اسلام میں عظیم فریضہ ہے. ولایت سے مراد والی بصرہ، والی مکہ کہتے تھے نا، وہی امیر والا تصور. لوگوں کے اجتماعی معاملات کے لیے ولایت دین اسلام میں عظیم فریضہ ہے، بلکہ دین و دنیا کا قیام اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کاروبار کے امور میں، معاشرت کے امور میں، عدالت کے امور میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں. کیسے کریں؟ اگر اوپر نظام حکومت صالح نہ ہو اور نظام خلافت قائم نہ ہو تو نہ دین کے تقاضے پورے ہو سکتے، نہ اس کی جس کو ہم دنیا کہتے ہیں تقاضے پورے ہو سکتے. یہ رائے ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تیسری بات مختصرا ہمارے سامنے آئی. اس زمن میں ایک اور بات سمجھ لیجیے، بہت پیاری بات لکھی علماء نے کہ جب نظام خلافت قائم ہوتا ہے تو بہت سارے کیا بلکہ اکثر امور کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے، اور جب ایک اجتماعی نظام ہوگا تو ان امور کی انجام دہی آسان ہو جائے گی. آج مسجدیں کس کو بنانے پڑ رہی ہیں؟ مجھے اور آپ کو، ہم لوگوں کو بنانا پڑ رہی ہے نا. مدارس کسے بنانے پڑ رہے ہیں؟ عوام الناس کو. ڈینمارک والے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو نعرے اور یہ مظاہرے کون کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کرتے ہیں. لیکن اگر نظام خلافت تھا اور مسلمہ ابن قذاب کی سرکوبی کرنی تھی تو خلافت نے بھیجا نا افراد. جب کچھ لوگوں نے زکات کی ادائیگی کا انکار کیا تو کون کھڑا ہوا؟ نظام خلافت انٹیکٹ موجود تھا. سو مچ سو کہ حجاج جیسے شخص کے دور میں بھی، بہت ظالم بھی تھا اس کی تو بہت سے کرتوت ایسے، اس سب کے باوجود دیور سے ایک عورت کی پکار جاتی ہے تو محمد بن قاسم آتے کہ نہیں آتے رحمت اللہ علیہ. اور اس سے بڑھ کے بیسویں صدی کے آغاز پر جب 1924 میں ختم ہوئی ہے خلافت، اس سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، رہی صحیح گری پڑی خلافت کا نظام موجود تھا. برطانیہ میں کچھ اسٹیج شوز پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پروگرام بنایا گیا تو وقت خلیفہ نے وہاں کے نمائندے کو بلایا, کہا یہ اس کو بند نہیں کرتے تو میں خلافت کے ذریعے تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کروں. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ خلافت ختم ہونے والی ہے. بسم اللہ وبلغ آخر. میں کہہ رہا تھا کہ ان انگریزوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ خلافت ختم ہوا چاہتی ہے, لیکن اتنا بھی معلوم تھا کہ مسلمان اس کی وحدت, اس کا مرکز انٹیکٹ تھا, موجود تھی وہ وحدت. اگر اس خلافت کے مقام سے ہمارے خلاف فتویٰ جاری ہو گیا تو یہ سارے مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گستاخی کا پروگرام رک گیا, بند ہو گیا, ختم ہو گیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. آج ہم نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مظاہرے کر لیے, رکا کچھ, بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو یاد رکھیے, جب وہ نظام خلافت, امت کی وحدت موجود ہوگی, انٹیکٹ ہوگا, تو یہ مجھے آپ کو ایک کام, پھر فلاں کو دوسرا کام, فلاں تحریک کو تیسرا کام, فلاں گروہ کو چوتھا کام نہیں کرنا پڑے گا. وہ ساری اجتماعی قوت ان سارے اجتماعی امور پر لگے گی جن کی انجام رہی پھر بہتر طور پر ہو سکے گی. یہی وجہ ہے کہ سید عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام مسجد بھی خلافت کے تحت تھا. ائمہ کا تقرر ہے, مؤذنین کا تقرر ہے, مبلغین کا تقرر ہے, معلمین کا تقرر ہے, ان کے وظائف کا معاملہ ہے, وہ خلافت کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی بہت سارے گوشوں میں جو ہماری اسکیٹرڈ قسم کی محنتیں لگ رہی ہیں وہ جمع ہو کر ایک جگہ لگیں گی تو پازیٹیولی ہم کام آگے بڑھا سکیں گے. لیکن تب ہوگا جب یہ نظام خلافت قائم ہو. یہ تیسری بات ہی آج کی نشست کی اہمیت کے ضمن میں ہم نے چند آیات, فقہا کے ایک دو اصول اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ایک دو مزید باتوں سے اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی. چوتھی بات جو تھوڑا مختصر ہے وہ یہ ہے کہ اب اس حوالے سے امت پر کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں. یاد رکھیے, ہم لوگ کوئی چھوٹے لوگ نہیں, بہت بڑا منصب دے کر اللہ نے ہمیں اور آپ کو برپا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں, تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا, انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے, اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے امت کو برپا کیا گیا. ہاں, یہ حکم دینے والی بات اپنی اپنی استعداد اور اپنے اپنے اختیار اور اپنے اپنے علم کی بنیاد پر تو ہوگا, لیکن ہے پوری امت پر لازم. دائرہ کار کا فرق ہو سکتا ہے حضرات و خواتین کا, استعداد اور اختیار کا فرق ہو سکتا ہے. ایک اختیار حکمرانوں کے پاس ہے, ایک کسی فیکٹری کے اونر کے پاس ہے, ایک ایک گھر کے اندر والد کے پاس ہے, تو صحیح. تو اپنی اپنی استعداد اور اختیار اور دائرہ کار کے اعتبار سے امت کا فرض کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ فقہا نے بات لکھی ہے کہ اس وقت کا منکر اعظم کیا ہے, سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ وہ ہے یہ باطل نظام کہ جو معروف کو پروموٹ کرنے کے بجائے منکر کو پروموٹ کر رہا ہے. آج ساری بے حیائی, فحاشی, اریالی کی سپورٹ آج کا نظام کر رہا ہے. گوگل کو تھوڑے دن کے لیے بند کر دیا گیا, یوٹیوب کو تھوڑے دن کے لیے بند کر دیا گیا, فیس بک پہ تھوڑی دن کے لیے پابندی لگا دی گئی. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہمارے ایمان کا تقاضا پورا کیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن فحاشی اور ریانی پر مبنی جو ویب سائٹس ہوتے ہیں بھی بند نہیں. وہ بچہ موبائل میں بھی دیکھ رہے, لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ رہے, اسکول کی کمپیوٹر لیب میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. وہ انہ بھائی انہیں کیا دے رہے ہیں؟ تو جہاں جن کے پاس اختیار تھا, قرآن کو یہ کہتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں, الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں اختیار دیں گے, اقتدار دیں گے, وہ زمین میں نظام صلاۃ کو قائم کریں گے, نماز کا نظام قائم کریں گے. اب یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے, یہ اقامت صلاۃ, یہ جو آج ہم لوگ ادا کر, کیا یہی اقامت صلاۃ ہے؟ یہ ایک حصہ ہے اس کا کہ ہاں باجماعت نماز ہو رہی. اقامت صلاۃ تو شریعت کی روح سے یہ ہے, وقت خلیفہ جمعہ پڑھائے, عید کی نماز پڑھائے اور اس کے خطبے کی تیاری بھی کرے. اسی کے نمائندے جہاں جہاں ہوں, ان کو آپ اور ہم گورنرز کہتے یا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں, وہ پڑھائے. جی وہ تو اس قابل نہیں, تو اس قابل کیسے ہوگا کہ حکمران بن جائے؟ اقامت صلاۃ تو یہ ہے. اقامت الصلاح تو یہ کہ اللہ اکبر کہا مسجد میں تو پارلیمنٹ میں کون اکبر ہوگا؟ انگریز کا قانون. عدالت میں کس کی جے ہوگی؟ انگریز کے قانون کی. یہ کون سی اقامت الصلاح ہے؟ یہ ہے پورا تصور اس کا اقامت الصلاح. بہرحال جن کو اقتدار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکاۃ کا نظام قائم کریں گے، وامروا بالمعروف بھلائی کا حکم دیں گے، نافذ کریں گے اس کو، ونہوا عن المنکر بدی سے روکیں گے. آج تو معاملہ الٹا ہے، برائی کے لیے دعوتیں دی جا رہی ہیں اور معروف سے روکا جاتا ہے. تو یہ باطل نظام سب سے بڑا منکر ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ختم ہوتا ہے اور سب سے بڑا معروف اعظم نظام خلافت قائم ہوتا ہے تو وہاں سے پھر سارا ڈاؤن ارتھ کو سارا امپیکٹ آنا شروع ہوگا. ایک میں اور آپ کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں، میری آپ کی کیا ہے؟ اچھی طرح مجھے یاد ہے یہ 3-4 سال پرانی بات ہے، دورہ تھا جب میں قرآن سے واپسی ہوتی تھی محلے میں اپنے، تو وہاں لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے رات کو 2-2-3-3 بجے تک، دین برباد ہوتی ہوگی ظاہری بات ہے لوگوں کی، لیکن محسوس ہوتا ہوگا کہ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہوگی، کس نے روکنا. 23-24 شہر میں واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ رینجر والوں کی 2 گاڑیاں کھڑی تھی اور ان کی نگرانی میں سارے وہ جو لائٹس لگائی جاتی ہیں رات کو وہ اتاری جا رہی تھی، اور اس دن کرکٹ نہ ہو. یہ فرق ہے، جب ایک نظام کے تحت برائی کو روکا جائے گا تو بڑے آرام سے برائی ختم ہو. میں اور آپ لاکھ چیختے رہے چلاتے رہے ختم نہیں ہو رہی. لاکھ ہم سگریٹ کی ڈبی پہ لکھ دیں تمباکو نوشی مضر صحت ہے، کسی نے نہیں چھوڑ دی، لیکن لگائیں تو پابندی اس کے اوپر پنشمنٹ تو دیکھیے کیسے چھوٹتی ہے. فرق ہے اس چیز کا. تو اس وقت کا معروف اعظم جس سے باقی معروف پر عمل کرنا ممکن ہوگا عدالت کا نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، معاشرت کی تعلیمات ہیں، خاندانی زندگی کے اصول ہیں، ان کے قوانین شریعت کے کیسے عمل ہوگا میں اور آپ تو نہیں کر پا رہے جب تک کہ اوپر نظام خلافت نہ ہو. تو جتنے دیگر احکامات جن کو معروف کہیں گے ان کی ادائیگی کا انحصار اس بات پر ہے یہ معروف اعظم یعنی نظام خلافت قائم ہے، اور جتنے منکرات ہیں ان کے ختم ہونے یا خاتمے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ منکر اعظم وہ باطل نظام ختم ہو، تب وہ صلاحیتیں وہ ریسورسز بقیہ منکرات کو ختم کرنے میں استعمال بھی ہوں گی اور بآسانی ان کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا. یہ ہے جو میں چند جملوں میں آپ کے سامنے تقاضے رکھ رہا ہوں، باقی تفصیلات آئندہ نشست میں آئیں گی انشاءاللہ کہ اس وقت کا معروف اعظم کیا ہے، اس وقت کا منکر اعظم کیا ہے. اسی طرح دوسری بات، اسلاف میں رائے موجود ہے، شاہ ولی اللہ ہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام نووی ہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ماوردی ہو رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس معروف اعظم یعنی نظام خلافت کو فرض قرار دیا ہے. ہاں ایک تفریق یا فرق یہ کیا گیا کہ استعداد کے اعتبار سے وہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن امت کے اسلاف نے اس کو فرض قرار دیا. اصطلاحات وہ ہیں نسب امام، نسب خلیفہ، مقدمۃ الواجب واجبۃ، بات وہی ہے کہ دین کو قائم ہونا چاہیے، نظام اللہ کا قائم ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے، اللہ کے دین کو قائم ہونا چاہیے، نظام خلافت قائم ہونا چاہیے، وہ فرما کے نسب امام ہونا چاہیے، نسب خلیفہ ہونا چاہیے، بھائی بات تو وہی نظام مصطفیٰ آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل فرض قرار دیتے ہیں. ایک پر یہ کیا گیا کہ جن کے پاس اختیار ہے ان پر اولاً ہے، وہ نہیں کرتے تو جو اصحاب علم ہیں وہ جانتے اللہ کی شریعت کو ان پر ہے، پھر بعد والوں پر، اس طریقے سے وہ ذمہ داری کا فرق کرتے ہیں. لیکن پھر فقہا نے ہی رائے بیان کی جو مجھے بھی بڑی عجیب اور دلچسپ لگی کہ کتنی مدت گزر جائے کہ جو صاحب اثر ہے وہ بھی نہ کرے، جو صاحبان علم ہے وہ بھی نہ آئے میدان میں، تو وہ کیا مدت ہے جس کے بعد ہر ایک پر فرض ہو جائے؟ بہت عجیب بات آپ کو لگے گی، کہتے 3 دن، اور یہاں 86 سال ہو گئے. کمال اتاترک نے آگے جو بدبختی کا ثبوت پیش کیا غیروں کا ایجنٹ بن کر، اور وہ جو 1924 میں خلافت ختم ہوئی رہی صحیح جو بھی تھی، آج اس کو 86 برس ہو گئے. 3 دن تو بڑی دور کی بات ہے، 3 دن کہاں سے آ گئے؟ ایک رائے بیان کی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی، کبھی میرے بعد ان 6 میں سے کسی کو اپنا امیر اپنا خلیفہ 3 دن کے اندر اندر مقرر کر لیتے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نسب امام، یہ نسب خلیفہ اور یہ امت کی وحدت جو کہ نظام خلافت سے ممکن ہے، اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ ایک بڑی نازک بات ہے لیکن مختصرا سمجھ لیجیے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کو فکر کس بات کی ہوئی؟ کس بات کی ہوئی؟ خلیفہ کون ہوگا ہمارا؟ ہماری مرکزیت کیسے قائم رہے؟ ہماری وحدت کیسے مشتمل رہے؟ یہ بڑا ایک نازک پہلو ہے لیکن اہمیت ہے اصل میں اس پہ. لوگ تو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں, اللہ ان کے خوب سے باتیں سے ہمیں بچائے. اصل بات کیا تھی؟ امت کی وحدت کیسے برقرار رہے, کون ہوگا ہمیں سے خلیفہ. اور یہ بات ہے اس کی اتنی اہمیت ہے, ایک لمحے کو امت اس نظام سے محروم نہ رہے, اس کی وحدت کمزور نہ پڑے, اس کی مرکزیت میں دڑار نہ پڑے. تو وہ تین دن والی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہاں تو 86 برس کا معاملہ ہو چکا, گویا اس اعتبار سے ساری امت پر یہ فریضہ ہے. اس معنی میں کہ اپنے تن من دھن کو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام خلافت کے قائم کرنے کے لیے لگانے کی کوشش کرے. یہ اس وقت پوری امت پر فرض عائد ہوتا ہے, یہی معروف اعظم ہے, یہی سب سے بڑا فریضہ ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے, جس کے لیے ہماری تمام تر جد و جہد کو لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا ادراک اور اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے. آخری اگلی بات صرف یہ ہے کہ آئندہ جو ہمارے نشستیں رہا کریں گے پورا سال انشاءاللہ تعالی, تو کون کون سے گوشے ہیں اس پورے سال بھر میں جس سے انشاءاللہ گزریں گے, وہ میں خالی عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئندہ مہینے ارادہ ہے, آپ اللہ سے دعا کیجئے, میری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, مجھے بھی کچھ بہرحال تیاری کرنی ہے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. آئندہ ارادہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی جھلک ہمارے سامنے آئے, اور اس کے بعد جو دور زوال ہے اور یہ نظام خلافت درجہ بدرجہ زوال کی طرف ہے. ایسے نہیں ایک دن میں ختم ہو گیا, ایسا نہیں, درجہ بدرجہ زوال پر گیا, تا کے 1924 میں بالکل ہی ختم ہو گیا. اس کا ایک جھلک کا معاملہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے آئندہ مہینے. اور اس سے آئندہ کیا ہوتا رہے گا, اسی خلافت راشدہ کے ضمن میں تاریخ خلافت, جیسے کہ سقوط تک ہم پہنچیں گے 1924 میں جب سقوط خلافت ہوا, پھر نظام خلافت کی برکات کیا ہے, سکوت خلافت کے نقصانات کیا ہیں جو آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں, 57 لکیر ہم نے کھینچ رکھی, پھر اس دور حاضر میں اگر نظام خلافت ہوگا تو اس کے اہم حد و خال کیا ہو, پھر اس دور حاضر میں نظام خلافت کا معاشرتی ڈھانچہ کیسا ہوگا, اس کا معاشی ڈھانچہ کیسا ہوگا, اس کا سیاسی ڈھانچہ کیسا ہوگا. اب ظاہر بات ان میں سے ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پہ لوگ تھیسس لکھ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ تو مقصود یہاں بیان کرنا نہیں, اصولی باتیں کیا ہوں گی اگر نظام خلافت آتا ہے تو آج کے دور میں اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا, معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا, معاشرتی ڈھانچہ کیا ہوگا. اسی طرح عہد حاضر میں اگر کوئی اسلامی ریاست ہوگی تو اس کی خصوصیات کیا ہوں گی, اس کے خد و خال کیا ہوں گے. پھر نبیل خلافت, آج تو دور ہے بظاہر مایوسی کا, وہ کہ مایوسی کرنا کفر ہے ہمارے دین میں, لیکن وہ بشارت کہ انشاءاللہ تعالی قیامت سے قبل اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ دین اسلام نظام خلافت قائم ہوگا, اس کے متعلق کیا بشارات احادیث میں پڑھیں گے. اور ایک انشاءاللہ بڑی دلچسپی کا تجزیہ ہوگا انشاءاللہ کہ خود اس انسانیت کا سفر جا رہا ہے نظام خلافت کی طرف, چاروں نہ چار انسان اپنی ترقی, اپنا ارتقاء, اس ایولوشن کے پروسیس سے گزر کر چاروں ناچار جا رہا ہے کدھر, نظام خلافت کی طرف. کہ آج کا غیر مسلم مفکر بھی کہنے پر مجبور ہے نظام تو وہ نظام ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, نظام حکومت تو وہ ہے گاندھی کہتا ہے جو عمر اور ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہما, نظام تو وہ نظام ہے جو الہامی ہدایت پر مبنی ہو, حکمرانی تو وہ حکمرانی ہے جو محمد رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیا کے مفکرین یہ باتیں کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو وہ ایک لاجیکلی کہہ لیجیے یا نیچرلی جو سفر انسانیت کا جا رہا ہے نظام خلافت کی طرف, اس پر بات کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک یا دو نشستوں میں اہم ترین بات یہ کہ اس کو کرنا کیسے, کہ خود بخود تو ہوگا نہیں, اس نظام خلافت کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی جد و جہد کس نہج پر ہوگی, اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, وہ انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے رہے گی. مگر یہ بات تو وہ ہے جو برسوں سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے رہے, اور تنظیم اسلامی کا سلوگن بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا پیغام. دو منٹ آپ کے نوٹ لوں گا. یہ پانچ نکات تھے آج کے، چوتھا آخری تو بہت مختصر تھا، کہ جس کے تحت ہم نے بہت بنیادی بات آج سمجھی. نمبر ایک، نظام خلافت یا خلافت اس کا مفہوم لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، اسلاف کی آرا، شخصی خلافت، عوامی خلافت. دوسری بات ہم نے سمجھی، الہامی قانون کے مقابلے میں شیطنت، فرعونیت پر مبنی قانون، جب وہ ہوتا ہے تو اس کے مظاہر کیا ہیں. فرعون کے واقعات کے ضمن میں، ابلیس کے بیان کے ضمن میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، جس کے مظاہر ہمارے ملکوں میں بھی آج مسلم ممالک میں بھی موجود ہیں. تیسری بات ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا چند آیات قرآنی سے، فقہا کے ایک دو اصولوں سے، اور اسلاف کی چند آراء سے. چوتھی بات تقاضے کے ضمن میں ہم نے بات سمجھی. سب سے بڑا معروف اس وقت یہ ہے نظام خلافت کا قیام، بقیہ دینی فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا انحصار اس پر ہے. اور سب سے بڑا منکر کیا، یہ باطل نظام جس کی موجودگی میں پورے دین پر عمل ممکن نہیں اور منکرات کا دور دورہ ہوتا ہے. اور یہ ذمہ داری آج اس امت کے کاندھوں پر ہے جو ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کی وارث اور امین بنائی گئی ہے. کتنی مدت وہ گزر چکی، 3 دن کی ایک رائے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے. اب تو ہمارے سر پر ہے یہ معاملہ کہ اس کے لیے ہم اپنے تن من دھن کو لگانے کی کوشش کریں. اور پانچویں بات میں نے آئندہ کے کچھ عنوانات آپ کے سامنے رکھے. آج کی گفتگو کے حوالے سے 2-3 کتابیں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی میں حوالہ دینا چاہوں گا، اور ایک دو اور کتابیں جن سے استفادہ کیا گیا تاکہ آپ کی نالج میں بات رہے. استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے 1991 سے سلسلہ شروع کیا خطبات خلافت کا، جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا، الحمدللہ وہ خطبات خلافت ہی کے نام سے چھپتا بھی رہا. یا ایک چھوٹی کتاب بھی ہے، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، یا عہد حاضر میں نظام خلافت اور اسلامی ریاست، یہ بھی کتاب استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی موجود ہے. تو زیادہ گہرائی کے ساتھ، زیادہ بہتر انداز میں ان باتوں کو جو میں آپ کے سامنے سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، ان کتابوں سے آپ سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. ایک کتاب جس سے میں نے تھوڑا استفادہ کیا، مولانا گوہر رحمان صاحب، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، جماعت اسلامی سے منسلک ہے لیکن ماشاءاللہ باقاعدہ عالم دین سے، ایک بہت بڑا مدرسہ بھی چلاتے تھے وہ پشاور خیبر پختونخوا کے علاقے میں، اور ان کی بہت پیاری کتاب ہے اسلامی ریاست، اس میں بھی یہ خلافت اور اس کے اصول اور یہ جو شیطنت فرعونیت والا پہلو تھا اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. علماء کے طبقے سے ایک اچھی کتاب آئی تھی کچھ عرصے پہلے، جامع الرشید کے استاد ہیں مولانا زاہد اقبال صاحب، ان کی کتاب ہے اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری. یہ ایک بہت پیاری کتاب ہے اردو میں ہمارے ہاں کہ جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ پوری امت کی چین اسلاف کی اس بات پر متفق تھی اور ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے. اس کے دلائل سے قرآن اور سنت اور حدیث اور اقوال صحابہ اور ائمہ اربعہ اور پھر امت کے مجتہدین اور امت کے علماء کو کہا، اس سب انہوں نے جمع کر دیا. وہ کتاب بھی اس حوالے سے بڑی قیمتی ہے. تو بہرحال یہ کہ آدمی جہاں سے استفادہ کرے ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. ہم بھی ان حضرات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میں تمام حضرات و خواتین کا تنظیم اسلامی کی جانب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر جو ہمارے اس ہال کی انتظامیہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اتنا عمدہ انتظام ماشاءاللہ یہاں پر ہے اور انہوں نے یہ ایثار فرمایا اور یہ جگہ ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اس کے علاوہ یہ تمام شجا بھائی کے حوالے سے اہم اعلان یہ کہ شجا بھائی ہر جمعے کو کتاب جمعہ فرماتے ہیں شاگوان مسجد میں، سیکٹر 14 میں جامع مسجد شاگوان ٹاؤن، یہاں پر شجا بھائی کا کتاب جمعہ ہوتا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے 3 بجے. انسان کا 2 بجے نماز ادا کی جاتی ہے. تو آپ حضرات جو حضرات شامل ہونا چاہیں جو اپنی مسجد میں کتاب سکتے ہیں وہ یہاں پر شامل ہو سکتے ہیں. یہ باتوں آپ دیکھیں گے میں ان شاء اللہ تعالیٰ شجا بھائی نے کچھ کتابوں کا بھی اعلان کیا تھا مقتدے پر، آج دوسرے طور پر 25% ڈسکاؤنٹ کا اعلان ہے تنظیم اسلامی کی جانب سے. آپ اگر ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیں تو آپ واپسی پر مقتدے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ہمارا ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے، تفصیلات آپ کو اس راستہ فارم کے نمبر پر ملیں گے. اس کے ذریعے آپ کو کام کر دیں گے ان شاء اللہ 22 اکتوبر سے لے کر اور 31 اکتوبر تک تنظیم اسلامی کے زیر نوان زیر نام توبہ کی پکار میں ان شاء اللہ ہوگی. اس جلسے میں آئندہ اتوار کو دن کے 11 بجے نوبل پوائنٹ میں ایک پروگرام ہوگا اس سلسلے کا. آپ وغیرہ سے وہاں شرکت کی درخواست ہے اور آپ کا مشورہ بھائی سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں. اور کچھ ہمارے خصوصی ساتھی ہیں سر جمع بہت پیارے ساتھی ہمارے دلی بھی پیدا سے سبسکرائب بھی ان شکر کی ان کے لیے دعا فرمائیں. ایک اور ہمارے ساتھیوں کی اہلیاں ہیں تمام دلی کی ان کے لیے دعا فرمائیں. سہیل صدیقی صاحب ہمارے پاس پیارے ساتھی ہیں ان کی والدہ امین ہیں ان سے پاسلائی ہیں ان حضرات سے دعا فرمائیں گے اقدام فرمائیں. اور آپ سے اعلان یہ پروگرام کے بعد گزارش ہے خواتین کو اس لیے توقع کریں تاکہ ایگزٹ پوائنٹ سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے رب ہماری اس حاضری اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور اسلام پر عمل اور اس کے نفاذ کی انہیں توفیق دے. اے اللہ ہماری عوام کو بھی ہدایت دے, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اپنے دین پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرما اور اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جن ساتھیوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا انہیں بھی اور جو دیگر بیمار ہیں اس سب کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما. اے اللہ ان تمام بھائی اور بہنوں کو جو بیماری میں مبتلا ہے اللہ اپنی رحمت خاصہ سے, اپنے فضل سے ایمان کے ساتھ صحت یابی عطا فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان اس ملک میں اور جہاں کئی مظلوم و پریشان ہیں اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما, ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جیسے کہ گزارش کی گئی حضرات پہلے باہر نکل جائیں, خواتین کوئی 5-7 منٹ کے بعد کوشش کیجیے کہ وہ باہر ہیں. جزاک اللہ.